أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العلي العظيم. سورہ تحریم کی آیت 6 تلاوت کی گئی ہے. سورہ تحریم ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی 66ویں سورت ہے اور قد سمع اللہ 28ویں سپارے میں موجود ہے. آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو، جو ایمان لائے ہو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور جس پر مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم دیا جائے بجا لاتے ہیں. سورہ تحریم کی اس آیت میں سب سے پہلے جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بچانا ہے اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو عذاب نار سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. میرے عزیز ساتھیو، یہ جو بات کہی گئی ہے کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو عذاب نار سے، یہ غور طلب بات ہے. سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ اہل خانہ کیا ہیں. یہ جو حکم ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو عذاب نار سے بچانا ہے، سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ یہ اہل خانہ ہیں کون. کیا ہم اہل خانہ ایسے لوگوں کو تصور کرتے ہیں جو ہمارے بلڈ ریلیشن میں آتے ہیں؟ مثلا کیا اہل خانہ میں وہ لوگ ہیں جو ہمارے بچے ہیں، ہماری بیوی ہیں، ہمارے باپ دادا ہیں، ہمارے بھائی بہن ہیں، یا کنبے اور قبیلے، یا ہمارے وہ لوگ جو ہمارے خونی رشتوں میں شامل ہیں؟ یہ کیا یہی اہل خانہ ہیں، اور کیا انہی کو عذاب نار سے بچانے کا حکم دیا گیا ہے؟ یہ بات غور طلب ہے کہ اہل خانہ کون ہیں اور ان کو کس طریقے سے عذاب نار سے بچایا جائے. اہل خانہ سے مراد جو ہم لیتے ہیں اور جو خونی رشتے ہم محسوس کرتے ہیں، یہ نہیں، بلکہ یہاں پہ اگر اہل خانہ کو تھوڑا سا میں وسیع بنیاد پہ لے جاؤں اور بحیثیت مسلمان لے جاؤں اور اللہ کے نبی اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق لے جاؤں، اور اللہ کے نبی اور اس کے رسول نے جو ہمیں رشتے جو جوڑے ہیں ان کے مطابق لے کر چلوں، تو میرا خیال یہ ہوگا اور آپ بھی شاید مجھ سے یہ اتفاق کریں کہ اہل خانہ یہ لوگ جن کو ہم سمجھ رہے ہیں، شاید یہ اہل خانہ نہیں ہے، بلکہ اہل خانہ تو وہ ہے جو قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی طرف نشاندہی کی ہے. مثلا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں. گو کہ اب یہ جو رشتہ ہے ہمارا بھائی بھائی ہونے کا، یہ ہم بھائی تو رشتہ خونی رشتہ ہوتا ہے، بھائی تو رشتہ کوئی کزن سسٹر برادرز ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا دی کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اب وسیع البنیاد پہ ہمارا جو رشتہ میرا، آپ کا، میرے سننے والوں کا اور تمام مومن مسلمانوں کا، جو اصل رشتہ قائم ہوا وہ یہ ہوا کہ ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور یہی وہ رشتہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کر رہے ہیں، وہ رشتہ جو اللہ مقرر کر رہا ہے، وہ رشتہ سب سے زیادہ مضبوط اور مستحکم ہے. میں یہاں پر اس درس میں آیا ہوں، مجھے اکثر لوگ یہاں پہ شناخت نہیں کرتے، مجھے اکثر لوگ نہیں جانتے، لیکن یہ آپ کے کہنے سے یا لوگوں کے کہنے سے میں ایک درس میں آیا ہوں، اور یہاں پہ اکثریت ہے جو مجھے نہیں جانتی، اور میں خود بھی اکثریت کو نہیں جانتا. مجھے نہیں پتا کہ یہاں پہ کون کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بہت سے چہرے میرے لیے بالکل ان نون ہیں، میں نے دیکھے نہیں ہیں کبھی، میں نے میری ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہے. لیکن ہم اور آپ جو اس جگہ پر اکٹھا ہوئے، اس کا بنیادی مقصد یہ قرآن، یہ اللہ کی کتاب ہے. مجھ سے کہا گیا کہ درس دینا ہے، آپ سے کہا گیا کہ درس سننا ہے. مجھے کہا گیا کہ جی قرآن کی چند آیتوں کی تلاوت کرنی ہے، اس کے معنی اور مفہوم کو میری اس عقل و دانش کے مطابق اور جو میرا جو علم ہے اس کے مطابق اس کی وضاحت کرنی ہے. اور آپ کو یہ دعوت دی گئی کہ بھئی قرآن اور حدیث کا مطالعہ پیش کیا جائے گا، قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں گی، سمجھایا جائے گا، درس قرآن ہے، آپ لوگ تشریف لائیے. یہ جو ہم اور آپ جس رشتے سے جڑے ہیں، جس رشتے پہ ہم اور آپ آ کر آج بیٹھے ہیں، جو رشتہ ہمیں قرآن کے ذریعے میسر آیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رشتہ سب سے مضبوط اور مستحکم رشتہ ہے. یہ رشتہ وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور ان کی رضا اور ان کی خوشنودی کے لیے جوڑا گیا ہے، یہ وہ رشتہ ہے. اور ہمارا آپ کا یہ رشتہ جو ہے اس حوالے سے مضبوط ہے کہ ہم اور آپ صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری اور اس کے نام پر اکٹھا ہوئے ہیں، صرف اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی تکمیل کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین لوگ ہوئے جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، جو قرآن سنیں اور سنائیں. گو کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، اور یہی ہمارا اور آپ کا مضبوط اور مستحکم رشتہ ہے. اور یہی رشتہ ہمارے اور آپ کے درمیان اصل شناخت ہے. اور ہم مومن آپس میں مسلمان بھائی بھائی ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، اب چلے تو ذرا قرآن کا مطالعہ کریں کہ قرآن اس سلسلے میں کیا کہتا ہے. حدیث کے بعد جب ہم قرآن پاک پہ جاتے ہیں تو سورہ حجرات میں اللہ فرما رہا ہے انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. یاد رکھو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، پس اپنے دو بھائیوں میں ملاپ کرا دیا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی یہاں پہ پھر سورہ حجرات میں اس حدیث کو جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں، قرآن خود بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یاد رکھو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں. ان کو اگر ان میں کوئی فساد ہو جائے، ان میں کسی قسم کی تلخ کلامی ہو جائے، ان میں کوئی ناراضگی ہو جائے، تو یہ ان کو آپس میں ملا دیا کرو، دو لڑنے والوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو. یہ قرآن کہتا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور پھر جب ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ اللہ فرما رہا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف ینہون عن المنکر. مومن مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہیں، وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. تو یعنی یہ بات قرآن اور حدیث ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اللہ کا حکم ہے. سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں اللہ نے فرمایا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 میں اللہ فرما رہا ہے کہ اصل میں یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاون و مددگار ہیں، یہ ایک دوسرے کی جو ہے وہ مدد کرنے والے لوگ ہیں. یہ ایک دوسرے کو اللہ اور اس کی رضا کے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اطاعت رب اطاعت رسول کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ نہ آپس میں ان میں کوئی تلخ کلامی ہو جاتی ہے، کوئی مشکلات آپس میں، کوئی شکوے شکایت ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک دوسرے کو آپس میں صلح کرا دیا کرتے ہیں. اور یہ ایک دوسرے کے ہر طرح کے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں معاون و مددگار ہیں، جیسے کہ اللہ نے فرما دیا کہ یہ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. گو کہ قرآن اور حدیث جب مجھے یہ بات بتا رہا ہے، میرے دوستوں اور ساتھیوں، جب قرآن اور حدیث ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں، قرآن نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ جی وہ ضروری ہے کہ جو میرا خونی رشتہ وہی میرا بھائی ہے، میرا بھائی میرے بھائی ہے، میری ماں ہی میری ماں ہے، میرا باپ ہی میرا باپ ہے، میرے جو کزن سسٹر برادرز ہیں وہ ہمارے وہ اہل خانہ ہیں. تو اگر میں اس کو اس پیمانے میں لے کر جاؤں، قرآن اور حدیث کی اس روح کے مطابق میں اس کو دیکھوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل میں میں اور آپ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اس کے بعد ایک اور میں مثال دوں، مثال کے طور پر اگر خدا نخواستہ اگر ہماری اولاد جو ہے وہ ناخلف ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما کر برداری کرنے والی نہیں ہے، خدا نخواستہ ہماری بیوی بچے جو ہیں وہ اللہ کے آگے رکوع سجود کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کو صحیح معنوں میں اپنے زبان اور دل کہتے تو ہوں گے لیکن دل سے تسلیم کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے نہیں ہیں، تو آپ خود مجھے یہ فیصلہ کر کے بتا دیجئے کہ کیا میں اس رشتے کو اہمیت دوں گا یا اس رشتے کو اہمیت دوں گا جو میرے اور آپ کے درمیان اطاعت رب کے واسطے سے اور رضا اور خوشنودی، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے خاطر جڑا ہے. یہ رشتہ میرے سامنے زیادہ مضبوط و مستحکم ہوگا، یا یہ میرے وہ نالائق اور خدا کو ناراض، اللہ کو ناراض کرنے والے جو خونی رشتے ہیں میں ان کو اہمیت دوں گا. اگر میں مومن ہوں، اگر میں مسلمان ہوں، اگر میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے راستے میں نکلا ہوا ہوں، اگر میں اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا ہوں، اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے والا ہوں، تو قطعی نہیں اور ہرگز نہیں میں کسی بھی صورت میں اپنے بیوی اور بچوں کی طرف نہیں جاؤں گا بلکہ میں جاؤں گا اللہ کی رضا اور خوشنودی کے راستے پہ. اور اس راستے میں اگر آپ جمے ہوئے ہیں, اس راستے میں اگر آپ سارے ساتھی ہیں, ہمارے معاون و مددگار ہیں, اگر ایسی صورتحال ہے تو اس میں تو یہ بات دیکھی جا سکتی ہے کہ ہم کس کی طرف جائیں گے. تو اس کا مطلب لا محالہ ہم آپ کی طرف اور آپ سے جڑنے کی کوشش کریں گے اور آپ سے جو ہے اپنے رشتے کو مضبوط اور مستحکم, چونکہ اصل میں ہمارا اور آپ کا رشتہ مضبوط ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا وہ خونی رشتہ اس حوالے سے مضبوط ہوگا. تو یہاں پہ جو بات یہ بتائی گئی ہے کہ آپس میں جو ہے وہ معاون و مددگار ہیں, اور پھر جو یہ بات بتائی گئی کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو عذاب نار سے بچانا ہے, تو یہ ہمارے اہل خانہ ہیں اور انہی کو میں ترجیح دیتا ہوں. اور اس کی ایک اور مثال میں آپ کو یہ دے دوں کہ اللہ فرما رہا ہے سورہ نوح میں, جب طوفان نوح کا اللہ ذکر کر رہا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ طوفان نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ اور جب نوح کو ہم نے حکم دے دیا, جب نوح علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ بھائی آپ ایک کشتی تیار کر لیجئے اور اس میں ہمارے حکم کے مطابق جو ہے مختلف جوڑے اس میں سوار کر لیجئے, چرند و پرند کے, انسانوں کے, اور جس طریقے جن کو میں نے اس کشتی میں سوار ہونے کا حکم دیا ان کو آپ سوار کر لیجئے اور اس کے بعد اس کشتی پہ چل جائیے اور اس کشتی پہ اپنے سفر کو شروع کر دیے. تو جب نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی کے پہ اس سفر کو شروع کیا تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی ان کا بیٹا جو ہے وہ یقیناً پانی میں غوطے کھا رہا تھا اور پانی میں ڈوبنے والا تھا, گو کہ نوح علیہ السلام نے اس کو پہلے آواز دی تھی اور اس سے یہ کہا تھا کہ ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ, لیکن اس نے کہا کہ میں پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا, میں اپنے آپ کو بچا لوں گا, میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ اور آپ کے ساتھی جو ہے وہ اس کشتی پہ سفر کریں, میں تو پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھ کے اپنی جان بچا لوں گا. لیکن ہوا یہ کہ نوح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بس وہ تو ڈوبنے ہی والا ہے, تو باپ کی محبت تھی, باپ کی شفقت تھی, بہرحال ایک رشتہ تو تھا, بہرحال اولاد تو تھی, وہ بے شک اللہ کے نافرمان تھی لیکن ایک تڑپ تو ضرور ہوتی ہے والدین کو اپنی اولاد کے متعلق. تو نوح علیہ السلام نے آواز دی اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ بارے اللہ, یا اللہ, یا میرے رب, یہ میرا بیٹا. اس کے جواب میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں وہ تمہارا بیٹا ہے, بلکہ اللہ نے یہ فرمایا نوح وہ تم میں سے نہیں ہے. اللہ نے یہ فرمایا کہ نوح وہ تم میں سے نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کشتی میں سوار لوگ ہیں اصل میں یہ لوگ تم میں سے ہیں, اور وہ جو ڈوب رہا ہے, جو میری نافرمانی پہ تلا ہوا, جس نے میری اطاعت و فرما برداری نہیں کی, جس نے آپ کے احکامات کو جو ہے وہ سنا نہیں, آپ کے بھی حکم کو نہیں مانا, میرے حکم کو نہیں مانا, تو گو کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو میرے دوست اور ساتھی اور میرے بزرگوں, خصوصاً نوجوانوں, یہ بات سوچنے اور سمجھنے کی ہے کہ جو نوح علیہ السلام کو اللہ نے مخاطب کر کے کہا تو وہاں پہ بھی وہی رشتہ آڑے آیا, یعنی اطاعت رب اور فرما برداری رب اور اطاعت رسول, وہی رشتہ آیا, وہی قرآن کا, وہی جو ہے اللہ کے احکامات سے جڑے رہنے کا رشتہ جو ہے یہ مضبوط رشتہ وہاں پہ بھی ہمارے لیے مثال بنا کہ اصل میں مضبوط رشتہ وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ جڑا ہے, اور اللہ اور اس کے رسول نے جس کو مومن مسلمان کہہ دیا ہے, اور اللہ اور اس کے رسول نے جس کو بھائی بھائی کہہ دیا ہے. تو وہ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں, یہ جو بات ہوئی کہ قرآن وہ اہل خانہ کو عذاب نار سے بچانا ہے, تو یہ وہ اہل خانہ ہیں. اب آپ میرا خیال ہے کہ اس بات کو بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ اہل خانہ سے یہاں پہ مراد ضروری نہیں ہے کہ ہم ان اہل خانہ کو یہاں سے مراد لیں جو کہ خونی رشتے میں جڑے ہوئے, بلکہ اصل میں تو اہل خانہ وہ ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول نے جن کو ہمارا اہل خانہ قرار دیا اور جن کو ہمارا بھائی بھائی کہا ہے. تو یہاں پہ بات یہ ہوئی کہ لوگوں, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو عذاب نار سے, یعنی اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو. اب آپ بات دیکھیے, سنیے کہ یہ تو وضاحت اس بات کی ہو گئی کہ اہل خانہ کو بچایا جائے. اب جب آپ سارے کے سارے لوگ میرے اہل خانہ میں شامل ہیں, اور جب ہم سارے مسلمان ہی آپس میں بھائی بھائی ہیں, تو ایک تو اہل خانہ اس حوالے سے کہ ہمارا اور آپ کا رشتہ بحیثیت مسلمان بھائی بھائی ہے, اس کے بعد اب اگر ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے اگر ہم لیں, تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو لوگ ہیں, یہ جو کافر ہیں, مشرک ہیں, منافق ہیں, یہ سارے کے سارے اسی خاندان, اسی کنبے اور قبیلے کے لوگ ہیں. وہی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں, وہی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں. کہیں نہ کہیں جا کر ہمارا اور آپ کا جو تعلق ہے وہ تو ملتا ہے, کہیں نہ کہیں جا کر آخر میں تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملتا ہے. تو لہٰذا ہمیں جو یہاں پہ حکم ہے کہ اپنے اہل خانہ کو, اس سے بھی بڑھ کر آگے جانا پڑے گا, ہمیں ان ساتھیوں کو بھی, ان انسانوں کو بھی بچانے کی کوشش کی جائے گی جن کے لیے اکثر قرآن کہہ رہا ہو کہ اے انسانوں, جن کو قرآن اور جن کو اللہ انسان کہہ کر مخاطب کرتا ہے، چونکہ یہ پیغام اس کے لیے بھی ہے، لہذا ہمیں اس پیغام کو اس تک بھی پہنچانا ہے اور وہاں بھی اس بات کی دعوت دینی ہے اور ان کو بھی کوشش کرنی ہے. اہل خانہ تو بالکل لازم ہے، لیکن بحیثیت انسان چونکہ یہ قرآن تمام انسانیت کے لیے اور خصوصاً جن و انس کو مخاطب کر کے اس قرآن میں اپنے بیانات دیے گئے اور فرمایا گیا ہے، جن و انس کو مخاطب کیا گیا ہے، لہذا ہمارے دست رست میں انسان ہے اور ہمیں انسانوں تک اس پیغام کو پہنچانا ہے. تو یہ جو اہل خانہ جو ہمارے عزیز و قربا دوست و احباب ہیں، اور وہ اہل خانہ جو بحیثیت مسلمان ہیں، اور وہ اہل خانہ جو بحیثیت انسان بھی کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے جو ہے وہ ایک کنبے اور قبیلے میں شامل ہو جاتے، تو اللہ کے اس پیغام کو کہ بچانا ہے آگ سے ان کو بھی اور ان لوگوں کو بھی. اب بات یہ ہوئی کہ اہل خانہ جن کو عذاب نار سے بچانا ہے، اس میں ایک چیز ویسے بھی دیکھنے کی ہے، اور کیوں نہ بچائیں ہم ان کو عذاب نار سے، اور کیوں نہ ہم ان کو جو ہے اس عذاب سے جس کا حکم اللہ اس آیت میں فرما رہا ہے، اور کیوں نہ ان کو دور رکھیں. لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنے کام سے کام رکھیے، آپ اپنے دین آپ اپنے مذہب سے کام رکھیے، آپ کو آپ کی قبر میں جانا ہے، مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ جو ہے وہ جو ہے مذہب کے ٹھیکیدار نہیں ہے، آپ جو ہے کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ الحمدللہ ہم سارے کے سارے 99% لوگ مسلمان ہیں، پھر آپ دین کس کو سکھانے کے لیے آ رہے ہیں؟ یہ باتیں کہی جاتی ہیں، یہ باتیں ہمیں اور آپ کو کمزور کرنے کے لیے، ہمارے اور آپ کے جذبے میں لرزہ تاری کرنے کے لیے، ہمارے اور آپ کے جذبے کو جو ہے کمزور سے کمزور تر کرنے کے لیے یہ باتیں کہی جاتی ہے کہ جی آپ کو اپنی قبر میں جانا ہے، مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ کیا مجھے مسلمان کر دیں گے، میں کیا مسلمان نہیں ہوں، کیا میں اسلام میں داخل نہیں ہوں، کیا میں اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتا ہوں. میرے دوستوں اور ساتھیوں، ایک شخص سے جو یہ بات دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہوں، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی کیسی اطاعت و فرما برداری ہے کہ اللہ تمہیں نماز کا حکم دے رہا ہے، تم نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو، تم وہاں پہ اللہ کے خلاف جو ہے ڈٹے ہوئے ہو، اللہ تمہیں روزہ رکھنے کا حکم دے رہا ہے، تم اس کے لیے تیار نہیں ہو، تم وہاں پہ اللہ کے خلاف ڈٹے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں تمام احکامات جو فرائض ہیں جو ہمارا دین کا جو ہے دین کی جو بنیاد ہے ان سب کی تکمیل کے لیے کہہ رہا ہے، تم اس کے لیے تیار نہیں ہو، تم مال و متاع خرچ کرتے ہو، پوری دنیا کی سیر کرتے ہو، اللہ کے نام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہو اور ان کی پیروی کرتے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرتے، حرم نبوی کی زیارت نہیں کرتے، صفحہ و مروہ کے درمیان جو ہے وہ صحیح نہیں کرتے، تم اس کے لیے خصوصاً اپنے گھر سے نکلتے، پوری دنیا کو تم نے ایک کیا ہوا ہے، لیکن اگر تمہارے پاس جانے کے پیسے اور تمہارے پاس اگر اتنا مال و متا نہیں ہے تو تمہیں وہاں جانے کا مال و متا نہیں جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میرے پاس مال و متا ہے تو مجھے سب سے پہلے اگر میں اتنے پیسے رکھتا ہوں اور اتنی میرے پاس پونجی ہے کہ میں یہاں سے نکل کر کسی لندن امریکہ برطانیہ چلا جاؤں، تو سب سے پہلے اگر میرے اوپر کوئی فرض ہے تو وہ یہ ہے کہ میں یہاں سے نکل کر سب سے پہلے خانہ کعبہ جاؤں، مکہ جاؤں، مسجد حرم کی زیارت کروں، مسجد حرم کا طواف کروں، اس کے صفا و مروہ کے قریب جو ہے بھاگوں دوڑوں اور دیوانہ وار جو ہے اس کے گرد جو ہے طواف کر کے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے راستے کو ڈھونڈوں. لیکن نہیں، ان راستوں پہ ہم دعوے دار ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں، اور ہم 99% مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم کلمہ گو ہیں، اور ہم انشاءاللہ ضرور جنت میں جائیں گے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہم اور آپ ضرور جنت میں اللہ نے چاہا تو جائیں گے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم اسی طریقے سے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، اسی طریقے سے اللہ سے جنگ کرتے ہوئے، اسی طریقے سے سود کے کاروبار میں ملوث ہوتے ہوئے، اسی طریقے سے سود کے کاروبار کو پروان چڑھاتے ہوئے، اسی طریقے سے اس خدا داد اسلامی مملکت میں صبح و شام اس بات کا اعلان کرتے ہوئے کہ اس سال شرع سود یہ مقرر کی گئی ہے، اس سال شرع سود یہ مقرر کی گئی ہے، آج سود کا بھاؤ یہ لگایا، تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ تو وہ باتیں ہیں جو کھلی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہیں. تو یہ سارے اعلانات کرتے ہوئے ہم کیسے اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے مطیع و فرما بردار ہیں؟ یہ تو بات سوچنے کی ہے. اب یہ بات، یہ تو دعویٰ تو خیر اپنی جگہ پہ، تو یہ اس بات کی نفی ہوتی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی قبر میں جانا ہے. میرے دوستو، تمہیں بے شک اپنی قبر میں جانا ہے، لیکن تمہاری قبر کا کچھ حساب مجھے بھی دینا ہے، تمہاری جو قبر ہے اس کا کچھ حساب مجھے بھی دینا ہے. قیامت کے دن تمہارے متعلق کچھ سوال میں نے کسی سوال کا جواب میں نے بھی تمہارے متعلق دینا ہے. آپ نے تو یہ بات بڑے آرام سے کہہ دی کہ آپ کو اپنی قبر میں جانا ہے، مجھے اپنی قبر میں جانا ہے. آپ مجھے بتائیے، میں اللہ کے حضور کس منہ سے کون سا چہرہ اور کون سا مسلم چہرہ لے کر کھڑا ہوں گا جبکہ اللہ مجھے اس آیت کے متعلق بتائے گا اور ہم سے سوال کرے گا کہ بتاؤ، میں نے تو تمہیں یہ حکم دیا تھا یہ بات تو میں نے قرآن کے ذریعے تمہیں بتا دی تھی کہ تمہیں بچانا ہے اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو عذاب نار سے، تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا واقعی آپ کی قبر میں میں نہیں جا رہا ہوں؟ تو آپ کی قبر کے کسی سوال کا میں جواب دے نہیں ہوں، میں آپ کی قبر کا سوال کا جواب دے ہوں، مجھ سے یہ بات پوچھی جائے گی کہ جو علم میں نے تمہیں دیا اس کو تم نے کہاں گوایا؟ سینے میں رکھے رکھا؟ جو تلاوت، جو قرآن پاک تم پڑھتے تھے، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو تم دیکھتے تھے اور کچھ پہ تم عمل بھی کرتے تھے، بس تم صرف اپنی ذات سے اس پہ عمل کرتے تھے؟ یعنی کہ مثال کے طور پر یہ کیسے میرے لیے ممکن ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں آپ ساتھیوں میں سے بھی کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، یہ نوجوان بیٹھے ہوئے ان میں سے بھی کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ یہ کوئی کام اکیلے کرے. مثلاً یہ کہ میں اگر ایک شفیق باپ ہوں، ایک اپنی اولاد سے ہمدردی رکھنے والا باپ ہوں، تو آپ بتائیے، یا آپ بتائیں کہ اگر آپ ایک شفیق باپ ہیں یا ایک محبت کرنے والے بھائی ہیں اور ایک چاہنے والے جو ہے وہ بہن کے بھائی ہیں اور ایک عطا متی و فرما بردار جو ہے وہ جو اولاد ہیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا آپ کے لیے ممکن ہے کہ بھلائی کے کام آپ خود کریں اور ان کو شامل نہ کریں؟ کیا آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ جناب دنیا کی معلومات لے کر آئیں، مثال کے طور پہ کوئی فروٹس ہے، کوئی اور نعمت ہے جو دنیا کی لے کر آئیں اور خاموشی سے ایک طرف بیٹھ کر کھا لیں؟ یہ آپ کے لیے ممکن نہیں. اگر آپ شفیق ہیں، اگر آپ اپنے اہل خانہ سے جڑے ہوئے ہیں اور اگر آپ اہل خانہ کے متعلق کوئی درد رکھتے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس کو اکیلے بیٹھ کر کھا لیں گے، اور یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ آپ کوئی خوشی اکیلے منا لیں گے، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ جناب اگر آپ نے کوئی نیکی کرنی ہے، تو اگر واقعی آپ محبت کرنے والے ہیں، تو آپ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ یہ چاہیں کہ جناب ایک کام میں اکیلے کروں اور اس میں کسی کو شریک نہ کروں، جبکہ بھلائی کا کام ہو، جبکہ نیکی کا کام ہے، جبکہ خوشیاں اور مسرتیں سمیٹنے کا کام ہو، تو یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. تو میرے دوستو اور ساتھیو، توجہ طلب بات یہ ہے کہ پھر میرے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ میں صبح فجر کی نماز میں اٹھوں اور خاموشی سے فجر کی نماز پڑھنے چلا جاؤں؟ یہ میرے لیے کیسے ممکن ہے؟ یہ میرے لیے کیسے ممکن ہے کہ میں رات کو تہجد میں اٹھوں اور خاموشی سے تہجد کی نماز پڑھوں؟ یہ میرے لیے کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے رکوع و سجود کروں، اس کے لیے روزے رکھوں، اس کے لیے نمازیں پڑھوں، اس کے گھر کا، اس کے حرم کی زیارت کروں، اس کے حرم کے گرد جو ہے طواف کروں، اور میرے لیے یہ تڑپ نہ ہو کہ میرے بیوی بچوں اور میرے بھائی بہنوں کا اور میرے مسلمان بھائیوں کا کیا ہوگا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے. یہ جو بات ہے کہ ہم صبح اٹھ کر خاموشی سے فجر کی نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، یا خاموشی سے اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کر لیتے ہیں، یا یہ جو نیکیاں ہم خاموشی سے کر رہے ہوتے ہیں، میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ نیکیاں اصل میں ہمیں ہمدردی شاید یہ ہوتی ہے کہ میری ماں رات کو 2 بجے تک اس نے کام کیا ہے، وہ تھکی ہوئی ہے، میرے گھر میں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، سارے بچے ان کے ساتھ رات گئے تک جاگتے رہے ہیں اور غلغپارہ اور ہنسی مذاق کرتے رہے، اب سارے لوگ تھک گئے، ان کو سونے دیا جائے، میں اٹھ کر نماز پڑھنے چلا جاؤں؟ نہیں، آپ نے ان کو اس نرم و نازک بستر پر، اس فوم کے گدے پر نہیں سونے دیا ہے. اصل میں تو آپ نے یہاں پہ بڑا مطلب خود غرضی کا مظاہرہ کیا ہے کہ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ لوگ جاگ رہے تھے، یہ جانے ان کا کام جانے، میں تو چلوں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، میں تو اس جنت کی طرف جاؤں جس کا اللہ حکم دے رہا ہے، میں ادھر چلا جاؤں، میں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے چلا جاؤں. اور یہ جو لوگ ہیں، ان کو سونے تو چکی ہے، تھکے آ رہے ہیں، ان کو ہم نے بستر پہ سوتا نہیں چھوڑا، توجہ طلب بات ہے، ان کو ہم نے بستر پہ سوتا ہوا نہیں چھوڑا، ان کو ہم نے اس آگ کے انگارے پہ چھوڑا ہے جس کا آگے اللہ حکم دے رہا ہے، ان سے اللہ پوچھے گا اور پھر مجھ سے بھی پوچھے گا کہ تم خود نیکیاں کرتے رہے، ان کو شامل، تم تو ہر کام میں ان کو اپنے ساتھ شامل کرتے تھے، تمہیں اگر بچے کو اسکول بھیجنا ہے، تم نے بچے کو زبردستی اسکول بھیج دیا، تم نے اگر کوئی کام اپنے بچے سے کرانا ہے، تم نے اس کو زبردستی جو ہے ڈرا کے دھمکا کر وہ کام کرا لیا، یہاں تمہارا کوئی بس نہیں چلتا تھا، ویسے تو تم نے کہہ دیا اپنی اولاد کو مخاطب کر کے، خبردار گیٹ سے باہر قدم نہیں رکھنا، اگر تم نے قدم رکھا ٹانگیں توڑ دوں گا، وہ بیچارہ ڈر کر سہم کر بیٹھ گیا. اور جب اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی بات آئی، جب نیکی سمیٹنے کی بات آئی، جب جنت کا قرب حاصل، اللہ کا قرب حاصل کرنے اور جنت کے قریب جانے کی بات آئی، تو تم نے کہا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میرے بس میں نہیں ہے. یہ اس بات کا سوال ہوگا، پوچھا جائے گا، یہ نیکی جو ہم خود کر رہے ہیں اور صرف اپنے لیے کر رہے ہیں، یہ بحیثیت مسلمان اور قرآن کی اس آیت کے مطابق ہمارے اوپر زیوہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کو اکیلے گا. ہاں، اللہ کو ہم راضی کریں، لوگوں کو اس معاملے میں شریک کریں، اس کے بعد اگر ہدایت ان کو نہیں، تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کر دیا کہ مخاطب کر کے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ اگر یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے تو کیا آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے؟ تو بات یہ ہے کہ ہمیں بھرپور طریقے سے اپنے ان اہل خانہ کو عذاب نار سے بچانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی اور ان کی طرف چلنا پڑے گا. اب یہ عذاب نار ہے کیا جس کے متعلق یہ کہہ رہا ہے اللہ کہ گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ، یہ آگ ہے کیا؟ ذرا اس آگ کا بھی اگر ہم جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ آگ ہے کیا. اس آگ کے متعلق اللہ فرما رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ اللہ فرماتا ہے کلا لیم بزن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ المقدۃ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مصدع فی امد ممددہ. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو؟ ہرگز نہیں. سورہ لمازہ ہے، سورہ لمازہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی 104ویں 104 سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 4 میں اللہ فرما رہا ہے ہرگز نہیں، یہ تو ضرور توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیے جائیں گے، یہ ضرور توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیے جائیں گے. اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ آگ کیا ہے؟ تمہیں تو اس بات کا علم ہی نہیں ہے، تمہیں تو اس آگ کا اندازہ نہیں ہے. یہ کون سی آگ ہے؟ یہ جس آگ کے متعلق اللہ بچانے کے لیے کہہ رہا ہے ہمیں اور آپ کو، تو یہ آگ کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ ہرگز نہیں، یہ سمجھتا ہے یہ ہرگز نہیں، یہ تو ضرور توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا، اور اسے کیا معلوم کہ وہ آگ کیا ہے؟ نار اللہ المقدہ، وہ اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہے جو دلوں کو چڑھتی چلی جائے گی اور ان پر بڑے بڑے ستونوں میں ہوں گے. یعنی یہ اللہ فرما رہا ہے کہ اس آگ کو تم معمولی آگ نہ سمجھو، یہ وہ آگ نہیں ہے جو تم دہکاتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ آپ کی زبان سے اکثر میں نے سنا ہے کہ گرم آگ، وہ گرم عذاب، تو یہ گرم عذاب کی آپ کوئی مثال دیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ میں سے، آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ بڑی آگ کتنی بڑی دیکھی ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام یہ سوال کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے ہم نے اکثر یہ بات سنی کہ آپ فرماتے ہیں کہ گرم عذاب، تو کیا آپ اس گرم عذاب کی مجھے کوئی مثال دیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے بڑی سے بڑی آگ کتنی دیکھی ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اتنی بڑی آگ دیکھی جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آگ اللہ کے ہاں کی آگ کا ایک ذرہ ہے، جو آگ اللہ سلگائے گا، جو آگ اللہ دہکائے گا، یہ اس آگ کا ایک ذرہ ہے، تم اس آگ کو پہنچ ہی نہیں سکتے. یہ کون سی آگ ہے؟ یہ وہ آگ ہے نار اللہ المقدہ. اللہ فرما رہا ہے کہ تو اللہ کی سلگائی ہوئی، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، تم تو اس آگ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آگ تم جلاتے ہو، جو درجہ حرارت تم مینٹین کرتے ہو، جو ٹیمپریچر تم بڑھاتے ہو، یہ تو اللہ کے ہاں کے ٹیمپریچر کا، اللہ کے ہاں کی آگ کا، گرمی کا ایک ذرہ ہے. آپ سوچیں میرے دوستو اور ساتھیوں کہ ہم کتنی آگ دہکاتے ہیں، ہم ہزاروں ڈگری ٹیمپریچر تک آگ کو دہکا دیتے ہیں، یہاں تک کہ لوہے کو اس میں سے گزارا جائے تو دیکھتے دیکھتے وہ لوہا منہ پگھل جاتا ہے، پانی کی طرح ہو جاتا ہے. یہ جو آگ ہے جو ہم اور آپ محسوس کر سکتے ہیں، یہ آگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے یہاں کی آگ کا ایک ذرہ ہے، ایک معمولی سا ذرہ ہے. اور اس آگ کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا التی تطلع علی الافئدہ، جو تمہارے دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی اور تم دیکھو گے انہا علیہم مصدہ، کہ تم بڑے بڑے ستونوں میں گرے ہوئے ہوگے، تم اس طرح سے محسوس کرو گے. جو لوگ اس آگ میں ڈالے جائیں گے وہ اس بات کو محسوس کریں گے کہ گویا کہ وہ بڑی بڑے آگ کے ستونوں میں، آگ کی دیواروں میں گرے ہوئے ہیں. فی امد ممددہ، اور یہ آگ ان کے اوپر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی، یعنی کہ یہ آگ ہے جو بہکائی جائے گی، جو دہکائی جائے گی، اور یہ آگ ستونوں کے مانند، دیواروں کے مانند ہوگی، اور پھر اسی آگ کا ایک ڈھکنا ہوگا جو ان کے اوپر بند کر دیا جائے گا، گو کہ یہ اپنے آپ کو مسلسل اس آگ میں محسوس کر رہے ہوں گے. اور یہ آگ وہ آگ ہے جو اللہ نے دہکائی ہے اور جس کے متعلق اللہ فرما رہا ہے کہ میری بھڑکائی ہوئی آگ ہے. اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت 97 میں، 97 میں اللہ فرما رہا ہے جب اس کی آگ بجھنے کو ہوگی، یہ آگ جو اللہ دہکائے گا، اور جب یہ آگ بجھنے کو ہوگی تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم اسے اور زیادہ بھڑکا دیں گے، گو کہ یہ آگ جو ہے وہ بجھ نہیں پائے گی، اس آگ کو جو ہے وہ بجھایا نہیں جا سکتا. اور پھر سورہ مولد کی آیت 15 اور 16 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو کھال ادھیر دے گی، جو کھار دے دینے والی ہے، بس کافروں کے لیے تیار ہے. تو میرے دوستو اور ساتھیو، یہ وہ آگ ہے جس کو اللہ نے فرما دیا ہے کہ یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، یہ ایسی آگ ہے جو کہ کھال ادھیر دینے والی آگ ہے. اور پھر آگے جا کے سورہ ابراہیم کی آیت 50 میں اللہ فرما رہا ہے کہ تارکول کے لباس پہنے ہوں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے. یعنی وہ آگ کی مثال اللہ نے یہ دی کہ ان کو آگ کی جو آپ دیکھیں کہ تارکول اگر یہ جو بچومن ہے یہ جو تارکول ہے یہ جو جس سے ہم روڈ بناتے ہیں جب ہم اس کو گرم کرتے ہیں تو یہ کس طریقے سے گرم ہوتا ہے تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو اس کے لباس تارکول کے لباس ان کے لیے تیار کیے جائیں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں کو جو ہے چھائے جا رہے ہوں گے اور ان کے چہروں کی طرف بڑھ رہے ہوں گے اور وہ وہاں سے جو ہے وہ اس بھڑکتی ہوئی آگ کی لپیٹ ہوگی جو گوشت پوش کو چاٹ جائے گی پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹ پھیری اور مال جمع کیا اور سیٹ سیٹ کر رکھا المارش کی 16 اور 18 آیت نمبر 16 اور 18 یعنی بھڑکتی ہوئی ایک ایسی آگ جو گوشت پوش کو چاٹ جائے گی اور یہ آگ ہمارے لیے کوئی ایسی نہیں ہم آپ اگر دیکھیں تو اس عذاب کے متعلق آگ کے اس عذاب کے متعلق اور اللہ کے قائم کردہ عذاب کے متعلق ہم یہ روزانہ دعائے قنوت میں سونے سے پہلے اپنے رب کو یہ بات کہہ کر سوتے ہیں ان عذاب کا بالکفار ملک کے بارے اللہ میں اس بات کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتا ہوں کہ یہ عذاب جو ہے یہ ہمیں چمٹ جانے والا ہے چمٹنا کیا لپٹ جانے والا ہے مجھ سے جدا نہ ہونے والا ہے یہ مسلسل عذاب ہے ایک عذاب ہے جو مجھے چمٹ جانے والا ہے تو یہ وہ آگ ہے جس کے متعلق اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ اللہ کی دہکاوی آگ ہے اور یہ دلوں کو چھو رہی ہوگی اسی طریقے سے اس آگ کے متعلق ایک اور سورہ حج کی آیت 16 19 سے 22 تک کا کچھ بیان کرتا چلوں اللہ فرما رہا ہے پس کافروں کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے ہیں ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی اٹھیلا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر تک کے حصے گل جائیں گے اور ان کے اوپر جو ہے یہ آگ چھا رہی ہوگی اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گزر ہوں گے جب کبھی وہ گھبرا کر اس میں سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اس میں دھکیل دیے جائیں گے اور ان سے یہ کہا جائے گا کہ چکھتے رہو اس آگ کا مزہ یہ وہ آگ جس کے متعلق اللہ نے کہا ہے کہ بچانا ہے اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو عذاب نار سے اب آگے چلیں بات یہ ہو گئی کہ اہل خانہ کیا ہیں بات یہ ہو گئی کہ وہ آگ جس سے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے جو آگ جو ہے انتظار کر رہی ہے منافقوں کافروں اور اللہ کے نافرمانوں کا اس آگ کے متعلق اللہ ایک اور بات بتاتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اللہ فرما رہا ہے کہ نارو وقودھا الناس والحجارہ وقودھا الناس والحجارہ تو یہ وہ آگ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے وقودھا الناس والحجارہ اس کا ایندھن جو ہے وہ انسان اور پتھر ہوں گے اب آپ دیکھیے یہ ایندھن کیا ہے یہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے یعنی ایندھن کیا ہے جب ہم کسی آگ کو جلانے جاتے ہیں تو ہمیں کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ایندھن کہلاتی ہے آگ کو جب ہم جلانے جاتے ہیں تو ہمیں لکڑی درکار ہوگی اس کو اکٹھا کریں گے اس سے آگ کو جلائیں گے آگ کا ایندھن ہے ہمیں کوئلہ درکار ہوگا یہ ایندھن ہے ہم کوئلہ درکار ہوگا ہم کوئلے کو اکٹھا کریں گے اس سے آگ کو جلائیں گے ہمیں کوئی مٹی کا تیل ہمیں کوئی پیٹرول ہمیں کوئی ماچس کی تیلی یہ وہ چیزیں ہیں یہ وہ لوازمات ہیں جو آگ کو جلانے میں مدد دیتے ہیں اس کو ایندھن کہتے ہیں یعنی آگ کو بھڑکانے آگ کو جلانے میں اس کے شعلے کو بلند کرنے کے لیے جو چیز ہمیں چاہیے وہ چاہیے لکڑی چاہیے کوئلہ چاہیے مٹی کا تیل چاہیے پیٹرول چاہیے ماچس کی تیلی چاہیے اس قسم کی لوازمات چاہیے جو کہ اس آگ کو بھڑکائے گی لیکن یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے آگ کو بھڑکانے کے لیے یہ چیزیں چاہیے ہوں گی یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ آگ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے یعنی جتنے انسان اور پتھر سے یہاں پہ مراد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں جو بتوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں جو مختلف قسم کے پتھروں پہ عقیدہ رکھتے ہیں یہ پتھر مجھے یہ صحت دے دے گا یہ پتھر مجھے اس بیماری سے نجات دے دے گا یہ پتھر میرے بلڈ پریشر کو کنٹرول کر لے گا یہ پتھر میرے کولیسٹرول کو کنٹرول کر لے گا یہ پتھر میرے جذبات کو کنٹرول کر لے گا جو کہ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں پہ عقیدے باندھتے ہیں اور اسی طریقے سے وہ بت جو اللہ کو چھوڑ کر جن سے لوگ عقیدہ قائم رکھتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ میں ان کو بھی اور تم کو بھی ایک ساتھ ڈال دوں گا تاکہ دونوں کی حیثیت کا تمہیں اندازہ ہو جائے کہ نہ یہ کسی کام کے نہ تم کسی کام کے جن کو تم اپنا سمجھتے تھے کہ سارا حاجت روا اور مشکل کشا ہیں اور یہ پتھر تمہیں دیتے ہیں اور یہ بت تمہیں دیتے ہیں تو اللہ فرما رہا ہے یہ بھی میں تمہارے ساتھ ہی وہاں ڈال دوں گا تاکہ تمہیں اندازہ لگ جائے کہ تم نے کس چیز پہ عقیدہ قائم کیا تو یہ وہ آگ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے اور اللہ نے فرمایا کہ جتنے زیادہ لوگ، جتنے زیادہ انسان ہم اس آگ کے حوالے کرتے چلے جائیں گے، چونکہ یہ اس آگ کا ایندھن ہے، لہذا یہ آگ بھڑکتی چلی جائے گی اور یہ آگ شعلے بلند کرتی چلی جائے گی، اور پھر یہ وہ آگ وہ شکل اختیار کر لے گی جس کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ دلوں کو چھونے والی ہوگی، اور تم اونچے اونچے ستونوں میں گرے ہوئے ہوگے، اور تمہارے اوپر جو ہے نا آگ کے ڈھکنے ہوں گے جو تمہارے اوپر بند کر دی جائیں گے۔ یہ ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں، آگ کے اوپر پہرے دار مقرر ہیں، سخت دل مضبوط، جن لوگوں کو اس آگ میں ڈال دیا گیا ہے، اس آگ پہ جو لوگ حفاظت کے لیے رکھے گئے ہیں، وہ اتنے سخت دل اور اتنے مضبوط ہیں کہ وہ کسی کے اوپر کوئی رحم کرنے والے نہیں ہیں، چونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ جنہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم دیا جائے بجا لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نافرمانی کرنے والے نہیں ہیں، سخت دل ہیں، مضبوط ہیں۔ ہم کہتے ہیں یار یہ فرشتے، ان میں تھوڑی سی بھی رحم نہیں آئے گی۔ تو میرے دوستو اور ساتھیو، آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ کیوں رحم آئے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ میرے باپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہو، اگر خدا نہ خواستہ میرے باپ کو کسی نے مارا پیٹا ہو، اگر خدا نہ خواستہ میرے باپ کے خلاف کسی نے آغاز جنگ کیا ہو، اگر خدا نہ خواستہ میرے باپ سے کوئی دست بدست ہوا ہو، اگر خدا نہ خواستہ میرے باپ کو کسی نے لہو لہان کر دیا گیا ہو، اور اس کو ہلاک کر دیا گیا ہو، اور اس کو جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہو، تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا ایسا شخص اگر کبھی میرے ہتھے چڑھ جائے تو میں اس کے اوپر رحم کروں گا؟ میں اس کے اوپر کسی بھی قسم کا رحم کروں گا؟ ہرگز نہیں۔ میں کسی، بلکہ میرا تو بس نہیں چلے گا کہ اگر اس نے میرے باپ کے جسم کے 4 حصے کیے تھے تو میں کیوں نہ اس کے 40 حصے کر دوں۔ میرا تو بس نہیں چلے گا کہ میں اس کو کس طریقے سے اور کیسے کون کون سی جا کر سزا دوں۔ یہ تو میرے باپ کا معاملہ ہے، یہ تو میرے کسی دوست اور عزیز کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے تو جب وہ دشمن میرے ہتھے چڑھ جائے تو میں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا، اور اگر مجھے اس کا پہرے دار بنا دیا جائے تو میں اس کو کوئی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گا۔ تو یہ کیوں نہ یہ فرشتے مضبوط ہوں، کیوں نہ یہ فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق سخت دل ہوں؟ اس لیے کہ جب میں اپنے باپ، اپنے اہل خانہ سے کسی زیادتی کے بدلے میں کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو یہ تو فرشتے ہیں جو صبح و شام اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اور اللہ کو اللہ ماننے والے ہیں، ہمارے اور آپ کی طرح اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں، یہ اللہ کو صحیح معنوں میں رب ماننے والے فرشتے ہیں۔ تو جب آپ اللہ سے اعلان جنگ کریں گے، جب آپ اللہ کے حضور بغاوت کریں گے، جب اللہ کے سامنے آپ لڑنے کے لیے، گو کہ آپ کی حیثیت کوئی نہیں ہے، آپ کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے خلاف، جو ہے وہ طبلہ جنگ بجائیں گے، تو پھر یہ فرشتے کیوں آپ کو معاف کرنے والے ہیں؟ دنیا میں تو اگر خدا نہ خواستہ مجھے جیل میں ڈال دیا جائے، مجھے کسی تکلیف، وہاں پہ کوئی نہ کوئی میرے اوپر رحم کھانے والا مل جاتا ہے، کوئی مجھے خاموشی سے کوئی کھانا پہنچا دے گا، کوئی مجھے موبائل دے دے گا، چلو بھائی تم اپنے گھر والوں سے بات کر لو، کوئی شاید مجھے جیل کی کوٹری سے نکال کے باہر تھوڑا سا ٹہلانے گھمانے کے لیے لے آئے گا۔ لیکن یہ اللہ نے فرما دیا کہ یہ نرمی تم وہاں نہیں پاؤ گے، اس لیے کہ وہ تو بڑے مضبوط اور سخت جان فرشتے ہیں، وہ رحم کھانے والے نہیں ہیں۔ جو اللہ نے حکم دے دیا اور وہ اس حکم کے تابع اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے اللہ کے دشمن ہیں، جنہوں نے اللہ سے بغاوت کی تھی اور جنہوں نے اللہ کے خلاف جنگ چھیڑی ہوئی تھی، آج وہ ہتھے چڑھے ہیں اور ان کے یہ پہرے دار ہیں، تو لازمی ہے یہ تو ویسے بھی ان کی مدد کرنے والے نہیں ہیں اور ان پہ ترس کھانے والے نہیں ہیں، نہ کہ یہ کہ اللہ کا حکم بھی ان کے اوپر یہی ہے کہ ان کے اوپر ترس نہیں کھانا، اور جو حکم اللہ دے رہا ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں اس حکم کو بجا لاتے ہیں۔ یہ تمام صورتحال سورۃ تحریم کی یہ صرف ایک آیت، آیت نمبر 6، جو کہ یہ کہہ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم دیا جائے وہ بجا لاتے ہیں۔ میرے دوستو اور ساتھیو، آج کا یہ سبق، آج کا یہ درس، جو کہ یہ پیغام ہمیں دے رہا ہے کہ بچانا ہے اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو عذاب نار سے، یہ درس، یہ گو کہ سورہ تحریم کی ایک آیت ہے، صرف ایک آیت، آیت نمبر 6 ہے، اور سورہ تحریم میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے 66ویں سورت ہے اور 28ویں سپارے میں موجود ہے۔ میرے دوستو اور ساتھیو، یہ ایک آیت ہے، اس ایک آیت کے بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں حق کو ادا نہیں کر چکا ہوں، گو کہ میرے غالباً مجھے بولتے ہوئے 40 منٹ ہو گئے، لیکن میں یہ بات محسوس کر رہا ہوں کہ ایسی ابھی بہت سی باتیں اس آیت کے حوالے سے آپ کو سمجھانی رہ گئی ہیں، ابھی میری وہ تشنگی پوری نہیں ہوئی ہے، یہ ایک آیت کے حق کو بھی میں صحیح معنوں میں ادا نہیں کر پایا ہوں، قرآن کی اس آیت کے حکم کے مطابق آپ کو اس کی صحیح تشریح نہیں کر سکا ہوں، لیکن بہرحال اللہ سے دعا اور گزارش اور التجا یہ ہے کہ بارے اللہ میں نے جو یہ قرآن کی آیتیں پڑھی، میرے دوست و احباب عزیز و قربا میں جو میرے لوگ یہاں پہ موجود ہیں جنہوں نے قرآن کی آیتیں سنی، یا اللہ مجھے اس آیت کے حق کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کی کوشش توفیق عطا فرما دے، اور اس آیت کے معنی اور مطلب کو اور اس کے احکامات کو ہم پر ہمارے اور ان کے دلوں میں اتار دے، اور ہمارے اور ان کے دلوں میں اس تو میرے دوستوں اور ساتھیوں ان قرآن کی نایتوں کا، قرآن کے ان احکامات کا، اللہ کے بتائے ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھائے ہوئے راستوں کے حق کی ادائیگی ہمارے اور آپ کے حیثیت میں نہیں ہے، ہم کسی بھی صورت میں اس کے حق کی ادائیگی نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال اللہ سے یہ گزارش ضرور کر سکتے ہیں کہ اللہ یہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سنا ہے اس کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے، بس جس طریقے سے بھی ہے اس کو ہمارے دلوں میں اتار دیجئے، اور ہمیں تاحیات اس پہ قائم اور دائم رہنے کی اور اس احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دیجئے، اور جتنے بھی دوست و احباب عزیز و قربا یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اور ان کے اہل خانہ کو ان آیات کے مطابق واقعی عذاب نار جہنم کی آگ سے، عذاب سے بچا لیجئے، اور ہمیں اور آپ کو حشر کے دن کی وہ سرخروئی عطا فرما دیجئے، وہ خوشی عطا فرما دیجئے جو اللہ نے آپ نے میرے رب آپ نے جو ہمارے لیے اور ہم مومن مسلمانوں کے لیے اور اپنے متی و فرما بردار لوگوں کے لیے وعدہ فرمایا ہے، اپنے اس وعدے کو میرے لیے سچا بھی فرما دیجئے، اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے بھی سچ فرما دیجئے، اور ہمیں اس احکامات پہ تاحیات قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔